سازوں کی سرزمین رازوں کی سرزمین.
بات کریں گے دریائے نیل کے سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا. بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو گناہ کا موقع ملا تھا مگر پھر بھی اللہ کے خوف سے آپ بچ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی مصر کا نام لیا جائے تو مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے ذہنوں میں جس شخصیت کا نام آتا ہے سبحان اللہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہی وہ مصر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہی وہ دریائے نیل ہے جہاں بچپن میں آپ کو اس نہر کے حوالے کر دیا گیا. یہی وہ مصر ہے جہاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کا شرف حاصل کیا. یہی وہ مصر ہے جہاں پر فرعونیوں نے آپ کے چاہنے والوں ایمان والوں پر بڑی مشکلیں ڈھائی. جی ہاں یہی وہ مصر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہاں کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا. اللہ نے عطا کا وہ معجزہ عطا کیا کہ آج بھی ایمان والوں کے دل تازہ ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ مصر اور یہی وہ دریائے نیل ہے کہ بالآخر جہاں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریائے نیل نے راستہ فراہم کیا. بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں. بہت بار انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے آسمان سے کھانا بھی ان کے لیے اتارا. منو سلوا اسی قوم کے لیے نازل ہوا. میدان تیا میں یہ قوم بھٹکتی رہی. بہت سارے قرآنی واقعات. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مصر کو بہت سارے انبیاء کی جو سمجھیے سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ بلد الانبیاء ہے, یہ بلد الصحابہ ہے اور بلد الاولیاء ہے. سبحان اللہ اسلامی تاریخ کی بہت ساری داستانیں مصر سے وابستہ ہیں. آئیے آج بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ اول العظم رسول ہیں, اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کا جب بھی ذکر سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ہم مسلمانوں کو تو ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. مشورہ دینے والے نبی پاک کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنے والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. عرض کیا تھا حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, کچھ کم کروا کے لائیے. میرے آقا 45 کروا کے لائے. پھر عرض کیا حضور دوبارہ جائیے, 40 ہو گئیں. نبی پاک تشریف لے جاتے رہے اور یہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت بھی عرض کیا تھا حضور یہ بھی کم کروا لیں, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, 5 نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہو جائیں گی. مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے سے. اور سبحان اللہ اللہ کی طرف سے کیا کرم نوازی ہوئی. وہاں سے اعلان ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ. اے میرے محبوب ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں ثواب اسے 50 کا دیا جائے گا. تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے محسن ہیں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سے کلام کرنے کا شرف نبی پاک کے علاوہ اگر کسی کو ملا براہ راست تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور آج انہی کی بات کرتے ہیں, انہی کی داستان سنتے ہیں. ایک ایسا دور تھا ناظرین کہ جب فرعون کی حکومت تھی اور اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. مگر ماجرا یہ تھا کہ اسی دور میں یہ اعلان تھا کہ فرعون کو اس کی نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ اس سال کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس بچے نے ہی آگے جا کے تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا ہے. تو اب ان نجومیوں کی اس بات پر فرعون نے فیصلہ یہ کیا کہ مصر میں موجود ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا. اب جو پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. ایک روایت کے مطابق 12,000 سے لے کر 70,000 لڑکے قتل کیے گئے اس سال میں. اب اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا یوحانس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چھپا کر رکھا. مگر فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے تھے کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اسے معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. ماں تو ماں ہوتی ہے, بہت کوشش کی چھپانے کی. مگر جب خوف بہت بڑھ گیا تو یہی وہ دریائے نیل تھا جہاں ایک لکڑی کا باکس بنا کر اپنے جگر گوشے کو تصور کیجئے ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیں. مگر ان کو یہی تھا کہ گھر اگر کارندے فرعون کے آ گئے تو موسیٰ کو قتل کر دیں گے. لیکن شاید دریا کے کنارے بہتے بہتے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں ان کی حفاظت ہو جائے. ماں نے اپنے لیے جدائی تو گوارا کر لی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا زندگی کا سامان کر دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں. دریائے نیل میں وہ جو باکس تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں، ان کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں کہ کتنی مقدس خاتون ہیں. فرعون کی زوجہ اور فرعون یہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو کسی غلام کو کہا کہ جاؤ یہ صندوق اٹھا کر لاؤ. جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت نور برساتا جگمگاتے چہرے والا بچہ موجود تھا. یاد رہے کہ فرعون اور حضرت آسیہ کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. بلکہ ایک اور خوبصورت بات جو شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کی قربت سے بھی بچائے رکھا تھا کہ کبھی بھی ان کے درمیان قربت نہ ہوئی. آپ ایمان والی اور اتنا بڑا مرتبہ آپ کو ملنا تھا تو آپ کو اللہ نے فرعون کی ان تمام نحوستوں سے محفوظ رکھا تھا. تو بہرحال اب حضرت آسیہ نے جب بچہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ اس بچے کو وہ اپنے ساتھ رکھیں گے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے جا کے بڑا ہونا ہے. تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں، دیکھو یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، یہ تو تمہارے نجومیوں نے اسی سال کا بتایا ہے نا، یہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ میرے دل کو بھا گیا ہے اور میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں گی. سبحان اللہ. اور اس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، چنانچہ سورہ قصص آیت نمبر 9 پارہ نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے. آئیے تلاوت تو ترجمہ سنتے ہیں پھر آگے بات چلاتے ہیں.
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے.
آپ نے سنا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر فرمایا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. بہرحال سمجھا بجھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ہی حضرت آسیہ نے رکھ لیا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جس فرعون کو تباہ و برباد ہونا تھا، حضرت موسیٰ کے ذریعے وہی موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے سائے میں، حضرت آسیہ کی برکتوں میں اب ان کے گھر میں پرورش پانے لگے. اب ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے، اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری. فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ غصہ مت کر، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے، میں تھال میں سونا اور انگارا رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ لے کس کو اٹھاتا ہے. فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی نوازے ہوئے تھے، آپ جانتے تھے کہ انگارہ تکلیف دے گا. مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کا ہاتھ جو ہے پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا تاکہ وہ جو فرعون کا امتحان تھا آپ اس پہ سکسیسفل ہو گئے. اور اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ یہ کوئی چنا ہوا بندہ ہے، چنا ہوا بچہ ہے جو بعد میں میرے لیے ہی مشکل پیدا کر سکتا ہے. یا یہ بات بھی یاد رہے کہ بڑا زبردست کوسچن ہے کہ حضرت موسیٰ کا نام کس نے رکھا. جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام رکھا. اور آپ کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا؟ کہ آپ پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے، تو قبطی زبان میں منہ اور پانی کو منہ کہتے ہیں اور سی جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں، اس لیے جب ان دونوں کو ملائیں تو یہ موسیٰ بنتا ہے. تو آپ کا نام موسیٰ حضرت آسیہ نے رکھا. بہرحال آپ کی بڑی خدمت حضرت آسیہ نے کی، آپ نے پرورش پائی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ منظر دیکھا کہ جب یہاں پر ایک زبردست مقابلہ ہوا تھا، مصر کے اندر ایک زبردست کمپٹیشن ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، فرعون کو آپ نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اس نے انکار کیا، آپ بلاتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، آخر کار ایک میدان سجایا گیا اور اس میدان میں ایک عظیم و شان مقابلہ کیا گیا. پورے مصر کے لوگ جمع ہوئے اور اب حضرت آسیہ بھی موجود ہیں، فرعون بھی موجود ہیں. اور فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، ان جادوگروں نے اپنے بہت سارے کرتب دکھائے، بہت ساری رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو. جب آپ نے اپنے اس عصا کو، اس ڈنڈی کو، اس اسٹک کو زمین پر ڈالا, وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا, اور بڑے بڑے جب ان کے وار ناکام ہوئے تو بڑے بڑے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے. اور یہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. جادوگر تو ایمان لے آئے مگر فرعون نے نہ مانا, فرعون نے اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا, مگر اس مظاہرے کو دیکھ کر حضرت آسیہ بھی دل سے ایمان لے آئیں, اپنا ایمان چھپائے رکھا, مگر آخر کار جب فرعون پر ان کا ایمان آشکار ہوا, فرعون نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں, بہت زیادتیاں کی, حضرت آسیہ ڈٹی رہی اور آخر کار فرعون نے انہیں شہید کر دیا. مگر آپ کا اس صبر کے بعد جو مقام تھا, اللہ اکبر, حضرت آسیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں احادیث کرام موجود ہیں. ذرا غور کیجئے ناظرین, ہزاروں سال بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے, وہ خاتون جو ہزاروں سال پہلے گزری ہیں, کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار زمین پر چار لکیریں کھینچی اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم نہیں جانتے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی یہ چار عورتیں ہیں, اور ان چار عورتوں کے نام بتائے, خدیجہ بنت خویلد نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ, نمبر دو فاطمہ بنت محمد خاتون جنت سبحان اللہ میرے آقا کی شہزادی, نمبر تین آقا فرماتے فرعون کی بیوی آسیہ, اور نمبر چار مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بھی بیان کیے اور یہ بھی بیان فرمایا, احادیث میں اور روایتوں میں مضمون موجود ہے کہ جنت میں نبی پاک کے نکاح میں آنے والی عورتوں میں ایک خوش نصیب خاتون حضرت آسیہ بھی ہوں گی. فرعون کی قربت سے اللہ نے بچائے رکھا, فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی آپ ایمان پر ڈٹی رہی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آپ کا حصہ, آپ کی خدمت کی, اللہ نے مقام کیا دیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بن گئی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تو اتنے واقعات ہیں, ید بیضا کا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا, آپ اپنے ہاتھ کو گریمان میں ڈال کر نکالتے تھے وہ روشن ہو جایا کرتا, بنی اسرائیل کو آپ نے بہت بار اللہ کی طرف بلایا, تھوڑے دنوں وہ ٹھیک چلتے تھے پھر نافرمانی کرتے, کبھی کہتے اگر اللہ کے نبی ہے تو آسمان سے کھانا اتار کر بتاؤ, منو سلوا اتار کے آپ کو دیا گیا. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ نہ مانتے تو ان پر عذاب آ جاتا. اگر آپ بنی اسرائیل کے سارے واقعات سننا چاہتے ہیں, ہم نے ایک پروگرام مدنی چینل پر کیا تھا ایک قصہ ہے قرآن سے, اور ایک اور پروگرام کیا پیغام قرآن, اگر ان کو آپ سرچ کریں تو بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آپ کو مل جائیں گے. بہرحال یہ معاملات چلتے رہے, مقابلہ چلتا رہا, حق اور باطل کی گویا لڑائی چلتی رہی, اور آخر کار باطل مٹتا ہے, حق ہی کو فتح ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روایت کے مطابق دریائے نیل نے, اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ریڈ سی ہے وہاں پر راستہ دیا اس دریائے سمندر نے, اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. فرعون کا غرق ہونا, فرعون کا تباہ ہونا, خدائی کا دعوے دار اور اس زمانے کا بادشاہ تھا, یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت ہونا, تکبر ہونا اور حکومت ہونا یہی سب کچھ نہیں ہے, بلکہ اللہ راضی ہو, اللہ کی بارگاہ سے برکتیں ملیں, وہ زندگی کا اصل حاصل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے, مال دے تو سخاوت بھی دے, عزت دے تو عاجزی بھی دے, اور کبھی حکومت مل جائے تو انصاف عطا فرمائے, ایسا نہ ہو کہ حکومت میں آ کر اپنا انداز ہی بدل جائے, مال ملے تو تکبر آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نام ہو جائے تو اپنے آپ کو کچھ خود سمجھنے لگ جائیں. یاد رکھیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے, وہ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے. فرعون ایک ایسی شخصیت تھی, ایک ایسا شخص گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, مگر آج اس کی مثال, اس کا نام ہی ضرب المثل بن گیا ہے. آج کسی متکبر کو دیکھ کر لوگ کہتے فرعون بنا ہوا ہے, آج کسی کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ کہتے فرعونی کام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں سے محفوظ فرمائے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اپنے فرما بردار لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. ناظرین یہ مختصر واقعہ دریائے نیل کے حوالے سے, حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہم نے پیش کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین
زمانے میں ہزاروں سال پہلے کیمیکل لگا کے محفوظ کیا گیا تھا. اور یاد رہے یہ ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم نے یعنی اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنایا گیا, اس کی لاش باقی رکھی گئی ہے تاکہ دنیا دیکھے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم اس میوزیم میں نہیں جا رہے, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ میوزیم ہے کہ جس میں فرعون کی ممی, فرعون کی وہ لاش موجود ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں رکھے. اور قبر میں جو اللہ والے جاتے ہیں نا, ان کی واقعی جو مبارک جسم ہوتے ہیں وہ سلامت رہتے ہیں, وہ بالکل ان کو قبر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اور اس کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہیں, دیکھے بھی ہوں گے. بہرحال یہ ایک عبرت کا مقام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی زندگی, ایمان والی زندگی اور ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 6 دن کا سفر اب اختتام پر پہنچا. بڑی اچھی یادیں اور بڑے اچھی محبتوں کو لے کر ہم یہاں سے جا رہے ہیں. بڑا یادگار سفر رہا, بہت ساری زیارتیں کرنے کا موقع ملا, جن بزرگوں کا نام کتابوں میں پڑھا ان کے مزارات پر حاضری کا موقع ملا. اور پھر بالخصوص ایجپٹ میں رہنے والے عاشقان رسول نے, مصر میں رہنے والے عاشقان رسول نے جو پیار دیا, جو محبت دی, وہ ساری زندگی یاد رہے گی. تو یہاں موجود ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی مہربانیوں کا بہت شکریہ. مجھے بڑی امید ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں مگر یہاں دعوت اسلامی باقی رہے گی, مدنی کام بڑھتا رہے گا. اللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. جب آیا تھا تو امیر علیہ سنت کی دعائیں لے کر آیا تھا, اور مجھے بڑی امید تھی کہ انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے, اور اب جا بھی رہا ہوں. امیر علیہ سنت نے آج بھی دعاؤں سے نوازا جب ان کو کارکردگی پیش کی ہے, تو بڑی امید ہے کہ اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی یہاں دھوم دھام ہوگی. اللہ کریم مصر میں رہنے والے بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول کی خیر فرمائے. رات تقریباً 10:15 بج رہے ہیں, اب ہماری مصر سے روانگی ہے, ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں. تقریباً 1:15 فلائٹ ہے, 3 گھنٹے قبل کوشش کرنی چاہیے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جائیں. ہم پہنچ چکے ہیں اور اب اندر جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس سفر میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما. اے اللہ جو نیتیں کی ان نیتوں پر استقامت عطا فرما ہمارے. اے اللہ مدد فرما, مددگار پیدا فرما. مصر میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. جن جن اسلامی بھائیوں نے ہماری مہمان نوازی کی, ہمیں عزتیں دی, اے اللہ ہمارا ساتھ دیا, تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام اور نیتوں کو بھی جانتا ہے, سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ایئرپورٹ کے اندر آ گئے, بورڈنگ ہو گئی ہے اور اب جہاز کی روانگی کا انتظار ہے, مگر ایئرپورٹ آلموسٹ خالی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے, یہ وائرس کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ ٹریول کم کر رہے ہیں, فلائٹوں میں رش کم ہو گیا ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہماری تمام ہی مسلمانوں کی خیر فرمائے اور اس وائرس سے نجات عطا فرمائے. رات تقریباً 10:30 ہونے والے ہیں اور ہماری فلائٹ تقریباً 12:45 پر ہے, تو تقریباً 2 گھنٹے ہیں. تو یہ اچھا ٹائم ہوتا ہے, بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو عوام میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتے, بہت سارے میسیجز سننے ہوتے ہیں, کرنے ہوتے ہیں, کچھ ای میلز پڑھنی ہوتی ہیں, کچھ مطالعہ اگر کرنا ہے, تو یہ ٹائم اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں, نماز وغیرہ نہیں پڑھی تو نماز پڑھ لینی چاہیے, ذکر و اذکار کر لیں, تلاوت قرآن کر لیں. تو بس بہت اچھا سفر رہا, نیت ہے کہ اب اگلا ڈیسٹینیشن اللہ پاک ہمت دے اور طاقت دے اور آسانیاں ہوں, تو مراکش جانا ہے.
اب موروکو جانا ہے, اسلامی ملک ہے, انشاءاللہ مدنی کام بھی کریں گے اور وہاں بھی کمال کی زیارتیں ہیں, اور بالخصوص وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے. تو انشاءاللہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا بڑا ارمان ہے, وہاں حاضری ہوئی. اور پھر ایک اور ڈیسٹینیشن ہے جہاں حضرت امام بخاری کا مزار سمرقند اور بخارا میں بڑے بڑے مزارات ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے سلسلے لاتے رہیں گے, آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جہاز میں نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس ایئر لائن میں, ایمریٹس ایئر لائن میں جہاز میں قبلہ رخ بھی بتایا جاتا ہے, اور جس ایئر لائن میں نہ بتایا جائے تو آپ اس ایئر لائن کے اسٹاف سے پوچھ سکتے ہیں. جہاز میں بعض اوقات چار سیٹیں خالی مل جائیں تو بڑی اچھی نیند ہو جاتی ہے. الحمدللہ لکیلی مجھے چار سیٹیں مل گئی ہیں, تو اب ان شاء اللہ ارادہ یہ ہے کہ کچھ آرام کر لوں اور دبئی ایئرپورٹ پہ ان شاء اللہ فجر ادا کریں گے. تقریباً پونے دو گھنٹے کا دبئی ایئرپورٹ پہ اسٹے ہوگا اور پھر ان شاء اللہ کراچی کے لیے روانہ ہوگی. تو جہاز میں نماز پڑھنی ہے, نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. یا تو ٹائم دیکھ لیں, اگلے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پڑھ لیں, ورنہ جہاز میں نماز ضرور ادا کریں. بہرحال جہاز کی دعا بڑی کام کی ہے. امیر علیہ السلام سے بڑی پیاری ہے, میں جو دعا عطا فرمائی ہے نا, جو رفیق الحرمین کے آخری صفحے پر بھی موجود ہے, وہ دعا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اس کو موبائل پہ سیو کر لیں. فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی جہاز میں بیٹھیں گے دعا پڑھ لیں, ان شاء اللہ خیر سے پہنچیں گے اور جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, پھر کسی اور سفر میں آپ سے ملاقات ہوگی.
رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین.
اللہم باسمک اموت و احیا.
رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین.